visit tazkeer.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. محترم اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و احسان کے ساتھ اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے امداد اور نصرت کے ساتھ آج ہم نے اپنے آخری درس اور آخری کلاس کا آغاز کر لیا ہے. یہ درس اور اس کا موضوع اور عنوان بھی سابقہ عنوانات کی طرح اہم ہے، ضروری موضوع ہے اور انتہائی اہم عنوان ہے. آج ہم اس پر غور بھی کریں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ یہی بیٹھے بیٹھے اس پر عمل بھی کریں. توبہ اور استغفار عمل کے لیے ہے. توبہ اور استغفار جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، انتظار کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی وقت بعد میں کہیں جا کے آئے گا اور اس کے بعد ہم توبہ کریں گے اور اللہ سے بخشش مانگیں گے. عمل کے لیے ہیں، اور آج ہی آپ یہی سے ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، اللہ سے توفیق مانگے اور یہی پہ، اس پہ انشاءاللہ آج ایسا عمل ہم کریں گے اور اللہ سے نصرت مانگیں گے کہ اس عمل کے ساتھ عزم اور ارادہ ہو اس بات کا کہ ہم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں آئیں گے. شروط توبہ میں سے ایک شرط یہ ہے، اس میں اس کا تذکرہ آنے والا ہے، کہ یہ عزم اور ارادہ ہو ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. تو یہ عمل کے لیے ہے. عمل اس پر تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے، البتہ اس کو پھر قائم رکھنا اور اس کو تسلسل دینا، اس میں پھر وقت لگ سکتا ہے. اس میں محنت چاہیے، کوشش چاہیے، اور وہ کوشش اور وہ محنت اور وہ نتیجہ اللہ کی نصرت کے ساتھ ہی نکل سکتا ہے۔ آپ کو سابقہ دروس میں مختلف حوالوں کے ذریعے یہ بات آپ نے سنی تھی، اور آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، بے حد مہربان ہے۔ اللہ کی رحمتیں اپنی مخلوق کے اوپر بے انتہا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی جو بڑی بے چینی کے ساتھ کسی کو تلاش کر رہی تھی، بڑی بے اطمینانی کے ساتھ وہ کسی کی تلاش میں تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک بچے پر پڑی، بچے کو دیکھتے ہی اس ماں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا، عمر فاروق یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خاتون اور یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ سب نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، پھینک بھی نہیں سکتی بلکہ بچائے گی، پھینکنا تو دور کی، پھینکنا اپنے ہاتھ سے تو دور کی بات ہے، اگر کہیں مشکل اس پہ آئے گی تو یہ بچائے گی، اپنے آپ کو تو تکلیف شاید پہنچائے لیکن اپنے بچے کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہیں، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر اور اپنے انسانوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے، اور دوسری روایات کے مطابق 70 ماؤں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو احادیث کی روشنی میں بات ہے، لیکن عملاً آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایک بچہ، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا بڑا نافرمان بن جاتا ہے، کوئی بات اپنے والدین کی نہیں مانتا، درد سر بن جاتا ہے والدین کے لیے، محلے سے اور قریب علاقوں سے شکایتیں آتی ہیں اس کے بارے میں، جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو نافرمانیاں ہو سکتی ہیں وہ اس بیٹے میں موجود ہیں، اور یہ والدین ماں اور باپ بہت پریشان ہیں۔ اچانک وہ بیٹا گھر سے بھاگ جاتا ہے، شروع میں والدین غصے میں ہیں، ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا کہ یہ میرا بیٹا اور بچہ گھر سے چلا گیا، ہم تو بڑے تنگ تھے اس سے، بہت پریشان تھے۔ لیکن کچھ مہینوں بعد، سال بعد، یہ بیٹا جو نافرمان تھا اور ماں باپ بہت پریشان تھے، یہ اچانک گھر آ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے دروازے پر۔ اس کا والد جب باہر نکلتا ہے اور اپنے بیٹے پر نظر پڑتی ہے تو ساری کی ساری غلطیاں پھر اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، فوراً اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اپنے بیٹے سے بے اختیار پوچھنے لگتا ہے، بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ملی آپ کو؟ کھانا وقت پر ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ کہاں یہ سارے دن گزارے؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ یہ بیٹا تو نافرمان تھا، اس سے تمہیں بڑا پریشان تھا، اس سے اس خوشی میں اس کی والدہ کو پکارتا ہے کہ دیکھو کون آیا ہے۔ والدہ جو ہے وہ بھی باہر آتی ہے، وہ بھی روتی ہے، خوشی ہے اور خوشی کی انتہا ہے، وہ بھی گلے سے سینے سے بچے کو لگاتی ہے، مسلسل سوالات کرتی ہے، صحت کیسی تھی، کھانا ملتا تھا نہیں ملتا تھا، یہ بیٹا نافرمان ہے اور اپنے والدین کے پاس آیا ہے. اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے جب نافرمان بندہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے اور اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ یا بندی غلطیاں کرتے ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں صادر ہوتی ہیں, لیکن جب پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف تو یہ رب اس ماں سے زیادہ مہربان ہے, یہ رب 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, زیادہ رحمان و رحیم ہے. تو توبہ اور استغفار کی اہمیت وہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے والا, رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے, گناہ کا صدور ہی نہیں ہوا اس سے, بالکل پاک اور صاف ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اور میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ صرف میری ہلاکت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کے اوپر اگر ڈال دیے جائیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے, اتنے گناہ کر چکا ہوں, کیا میرے لیے بخشش ہے؟ کیا میں بھی توبہ نکالوں اور اللہ کی طرف پلٹوں تو مجھے بخش دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ, اتشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ, اور میں تو یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, واشہد ان محمد الرسول اللہ, میں تو یہ بھی گواہی دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ توبہ کرو, پلٹو اللہ کی طرف, آپ کی توبہ قبول کی جائے گی, آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب وہ بوڑھا شخص مسلسل پھر پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے گناہ, یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, ہمیں معلوم ہے کہ نیکیاں تو شاید انسان بھول جائے گا لیکن گناہ انسان نہیں بھولتا آسانی سے, وہ اس کے دماغ کے اس سکرین پر سارے گناہ موجود ہوتے ہیں, تڑپاتی ہیں وہ گناہ انسان کو, بے چین رکھتی ہے ہر وقت, اور جب یہ بے چین رکھے انسانوں کو اور ندامت ہو اس کو گناہوں پر تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے, پریشانی بھی ایک اچھی علامت ہے, گناہ کی وجہ سے پریشان ہے. تو وہ بوڑھا شخص وہ بھی پریشان ہے اپنے گناہوں سے, تو وہ بار بار پوچھتا ہے وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ, وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ, کیا میرے سارے جرائم اور سارے مظالم معاف کیے جائیں گے؟ کیا میرے سارے کے سارے مظالم معاف ہوں گے؟ سارے گناہ اور سارے جرائم بخش دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. وہ پھر بار بار پوچھتا ہے وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول فرماتے ہاں آپ نے توبہ کی ہے. یہ توبہ کی اہمیت ہے. یہ بات بھی یہاں اگر ہماری ذہنوں میں رہے, بات تو مختصر ہے لیکن بہت اہم ہے, کہ توبہ جو ہے گناہ کے لیے ہے, گناہ توبہ کے لیے نہیں ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, توبہ گناہوں سے کی جاتی ہے, توبہ گناہوں کے لیے ہے لیکن گناہ توبے کے لیے نہیں ہے. انسان یہ نہ کرے کہ میں گناہ کرتا جاؤں گا اور پھر توبے کی چونکہ بہت بڑے فضائل ہیں تو پھر توبہ نکالوں گا. گناہ ہو جاتے ہیں سرزد، انسان اس پر پشیمان رہتا ہے، لیکن وہ پھر توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، طویل حدیث میں، ایک عجیب مثال دی ہے، ایک عجیب مثال دی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبے سے کتنے خوش ہوتے ہیں. تو مثال یہ دی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں الفاظ میں کچھ اضافہ بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین کتنے خوش ہوتے ہیں بندہ کے توبے سے اور انسان کے توبے سے اور اس کے استغفار سے. مثال یہ دی ہے کہ ایک مسافر اپنی سواری پر، جو ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق اونٹنی ہے، اس زمانے کے سواری یا گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، اونٹنیاں اونٹ ہوتے تھے، اپنے سواری پر وہ صحرا میں، ریگستان میں سفر پر جا رہا ہے، اور اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، اور اس کا سارا سامان اس سواری کے اوپر ہے. اور یہ ہے، عربی میں لفظ آیا ہے ارض فلات، ایک ایسی زمین جو بڑی میدان ہے، ہموار، لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا، اس میں سبزہ نہیں ہوتا، صحرا اور ریگستان. کچھ دیر کے بعد وہ سستانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر اپنے اونٹنی کو، اپنے اس سواری کو باندھتا ہے کسی درخت کے ساتھ، اور خود جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند اس کو آتی ہے، اور نیند کے سے جب بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی سواری غائب ہے. تو وہ تلاش کرتا پھرتا ہے، اور تھک ہار کر جب وہ مایوس ہوتا ہے تو وہ موت کے انتظار میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے. مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا کھانا بھی اس کے اوپر ہے، پانی بھی اس سواری پر ہے، اور منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بھی وہی تھا، تو اب تو موت ہی ہے یہاں پر. جب وہ بیدار ہو جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، تو اچانک وہ اپنی سواری کو اسی صورت میں، اسی حالت میں اپنے ساتھ پاتا ہے، اسی طرح بندی ہوئی سواری اس کی اونٹنی ہے، سامان اس پر ہے، پانی اس پر ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ مسافر اتنا خوش ہوتا ہے کہ شدت فرحت سے اور شدت سرور سے اور انتہائی خوشی سے اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں. انتہائی خوشی کے مارے وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں آپ کا رب ہوں. اتنا خوش ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرحة یا اخطأ من شدت الفرح، شدید خوشی کے مارے غلطی ہو گئی اس سے، اس کے منہ سے الفاظ غلط نکلے ہیں، لیکن وہ بہت خوش ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس فرد کی خوشی سے بھی زیادہ اپنے اس بندے کے پلٹنے سے خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے توبے کے لیے پلٹتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اس کا رب اس فرد سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ مثال ہے. اب حضرات، آج ہمارے ایک مہمان بھی ہے، میں تھوڑا پہلے آج ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن شروط التوبہ، یہ توبے کے شرائط کون سی ہے، کون سی وہ چیزیں ہیں جو شامل رہنی چاہیے تب انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یا قرآن کریم کی جس آیت میں توبۃ النصوح کا ذکر ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
فتوبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، توبہ النصوح، سچا توبہ، خالص توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو اس توبہ النصوح کی شرائط کیا ہے؟ حدیث کے مطابق اس کے اندر تین شرائط ہونی چاہیے، بنیادی شرائط. جب معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جب غلطی اور گناہ اور معاملہ مخلوق اور خالق کے درمیان ہے، تو تین شروط ہے اس کے اندر. ایک شرط ہے گناہ کے اوپر ندامت. اس گناہ کے اوپر وہ نادم ہے، وہ پشیمان ہے، اس کو خوشی نہیں ہے کہ چلو ہو گیا، پریشان ہے وہ، نادم ہے. دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے کہ وہ گناہ جس سے میں توبہ کرتا ہوں اس کو اسی وقت چھوڑوں گا، ایسا نہیں کروں گا جی پشیمان ہوں لیکن پھر اس میں مبتلا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہوں وہ کہتا ہوں جی بڑا پشیمان ہوں. پشیمان اور دوسری شرط ندامت کے بعد وہ یہ ہے کہ اس گناہ کو فل فور چھوڑ دے، اسی وقت چھوڑ دے، اسے رک جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عزم اور ارادہ کر لے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا. تین باتیں ہو گئی، ندامت، اسی وقت اس گناہ سے رکنا، اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، اب تو رک رہا ہوں لیکن آئندہ بھی نہیں کروں گا. یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود کی ہے، میں نے تو اردو میں آپ کو بات رکھی. یہ تشریح اور وضاحت اللہ کے رسول نے خود فرمائی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ایک اور صحابی نے پوچھا، حبیش ابن زر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابی ابن کعب سے، مت توبۃ النصوح، یہ قرآن کریم میں جو توبہ نصوح کی بات ہے اس کا کیا مفہوم ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ تو ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں نے اسی کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا تھا. تو جواب دیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کی وضاحت سنیے، وہ میری وضاحت ہے. ابی ابن کعب فرماتے ہیں، ہو الندب علی الذنب حین یفرط منک فتستغفر للہ. ہو الندب علی الذنب، گناہ کے اوپر آپ کی ندامت، جب اس گناہ کا صدور آپ سے ہو جائے اور پھر آپ کا اپنے رب سے استغفار اور بخشش مانگنا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم لا تعود الیہ ابدا، جب آپ اس میں نادم ہیں اور رکتے ہیں، اسی جگہ رکتے ہیں، حاضر وقت میں اس سے رک جاتے ہیں، تو مستقبل میں پھر اس کی طرف نہ پلٹنے کا عزم اور ارادہ، نہ پلٹنے کا عزم اور ارادہ. ہو الندم علی الذنب حین یفرط منک فتستغفر للہ بندامتک منہ عند الحاضر فتستغفر اللہ منہ وبندامتک منہ عند الحاضر ثم لا تعود الیہ ابدا. یہ الفاظ ہیں، میں نے برکت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ندامت اور حاضر وقت میں اس سے رک جانا اور مستقبل میں اس کی طرف نہ پلٹنے کا عزم اور ارادہ. یہ تین شرائط اس وقت ہیں جب معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. لیکن جب معاملہ دو بندوں کے درمیان ہے، دو انسانوں کے درمیان ہے، غلطی کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں کسی بندے کا بھی حق مارا گیا ہے، کسی بندے کا حق آپ نے مارا ہے، الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، مال اس کا لیا ہے، تو پھر چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ اس حق کی اور وہ حق تلفی جو ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا. ازالے کی صورت یہ ہے کہ مال لیا ہے تو واپس کر دو، آپ نے تہمت لگائی ہے اس کے پاس جاؤ کہ میں نے تہمت لگائی ہے، مجھے معاف کر دو، یا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر اسلامی نظام ہے حد قذف کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، دنیا کی یہ سزا کم ہے آخرت کے مقابلے میں، یا مجھے معاف کر دو میرے بھائی، اور یا میں نے الزام لگایا ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں حد کے لیے، مال لیا ہے تو مال واپس کرتا ہوں. تو معافی اگر بندے نے دے دی دنیا میں تو معاملہ ختم و شفاف ہو گیا، حق اس کو پہنچا دیا، یہ پوسیبل ہے، ممکن ہے، معاملہ صاف ہو گیا. یہ اگر نہیں ہے تو آپ نے پچھلے دروس میں بات سنی ہے کہ قیامت کے دن اس کی تلافی کی اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین اس مظلوم کے حصے میں وہ حسنات ڈال دے گا جو ظالم کے کچھ حسنات ہیں، کچھ نیکیاں ظالم نے بھی کی ہیں. وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، کہتے میں مومن ہوں مسلمان ہوں لیکن ادھر مال غصب کر لیا ہے، مومن ہوں مسلمان ہوں، وہاں اس بیچارے نے بڑی مشکل سے کوئی ایک پلاٹ لیا ہے، ایک جگہ لی ہے، کہتے میرے پاس رقم نہیں تھی، اس پہ قبضہ ہو گیا. کئی صورتیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، وہ نیکیاں اس سے لے کر اس مظلوم کے حصے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہے تو پھر اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ چار شروط اس توبے کے بارے میں ہیں کہ جس میں بندے کا حق بھی مارا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق پر مہربان ہے، اور اس مہربانی کی اور الفاظ میں بھی وضاحت ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یمد یدہ باللیل، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں. کس طرح بڑھاتے ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے موافق ہے. اور یہ ہاتھ بڑھانا کس لیے ہے؟ لیتوب موسیء النہار، تاکہ دن کے خطاکار کو اور دن کے وقت گناہگار کو بخش دے، معاف کر دے. اور بڑھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کما یلیق بشانہ، تاکہ رات کے دن کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات کے گناہگار اور خطاکار کو بخش دے اور معاف کر دے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ثلث اللیل، رات کا جو آخری پہر ہے، آخری حصے میں اللہ رب العالمین، ثلث اللیل کا بھی لفظ ہے، آخری پہر کا بھی لفظ ہے احادیث میں، اللہ رب العالمین اپنی شان کے موافق قریبی آسمان کو نزول فرماتے ہیں. یہ احادیث ہے، ویسے سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ انسان نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، اس کے یہاں عربی کا متن بھی موجود ہے. اور قریبی آسمان کو نزول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آواز دیتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں معاف کر دوں، اپنی حاجات اور ضروریات مجھ سے مانگے. یہ جو چٹ اتنے خطوط آتے ہیں، ہر ایک کی پریشانیاں ہیں، مجھ سمیت ہر ایک کی پریشانیاں ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، براہ راست مجھ سے مانگے. انی اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس کے شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگے گا تو دے دوں گا، گناہ بخش دوں گا، اتنا رحمان اور رحیم ذات. ایک ذرا ذہن میں یہ بات بھی اگر ہم ذرا تازہ کر لے، نوٹ کر لے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی بہت دعائیں ہم مانگتے ہیں، رات کو بھی اٹھتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. رات کو بھی اٹھتے ہیں اور ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. شاید ان دعاؤں کا پورا ہونا، شاید بعض اوقات میں ان دعاؤں کا پورا ہونا انسان کے لیے مفید نہیں ہے، یا اور حکمتیں ہیں. لیکن آتا ہے روایات میں کہ ایک شخص قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا تو وہ اپنے عمل نامے میں بے شمار نیکیاں پائے گا، بے شمار حسنات دیکھے گا، تو وہ پوچھے گا اے اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص حسرت سے کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، حسرت سے کہے گا کاش ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو یہاں پر قیامت میں جمع ہے میرے لیے، میرے حصے میں ہے. انسان جب پکارتا ہے اپنے رب کو، یا رب بھی کہتا ہے اور کچھ نہ مانگے تو اس کے اندر دعا ہے. آپ نے اپنی کمزوری کا اقرار کر لیا، آپ نے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیا، تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ کی ضروریات کیا ہے، آپ کی تکالیف کیا ہے. بندے اور اس کے رب کا یہ معاملہ بھی عجیب و غریب ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو رزق دیتا ہوں لیکن وہ ناشکری کرتا ہے، میں نے نعمتیں دی ہوتی ہیں لیکن وہ ناشکرہ بنتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بندہ مجھ سے بھاگ بھی جاتا ہے. تو جب بھاگتا ہے تو میں آواز دیتا ہوں الک رب غیری، الک رب غیری. کہاں بھاگتا ہے؟ کیا آپ کے لیے میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ تیرا کوئی اور رب ہے میرے علاوہ؟ کوئی اور خالق ہے میرے علاوہ؟ رازق ہے کوئی اور میرے علاوہ؟ تو کہاں بھاگتا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ الحسنۃ عندی بعشر امثالها وقد ازیدو. جان لو میرے بندے، جو بھاگتا ہے کبھی کبھی، کہ ایک نیکی کا بدلہ میں 10 گنا دیتا ہوں، وقد ازیدو، اور کبھی کبھی اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہوں. ایک قدم بڑھاؤ تو دوڑ کر آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف، ایک قدم جاؤ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جان لو کہ ایک حسنہ اور ایک نیکی کا بدلہ بعشر امثالها 10 گنا ہے، وقد ازید، اور کبھی کبھی میں اس میں مزید اضافہ کرتا ہوں، اس کی مقدار نہیں بتائی گئی. ایک جگہ مثال کے ذریعے بیان ہوا ہے کہ ایک درہم اور ایک روپیہ سمجھ لے، ایک درہم سمجھ لے، دینار کہہ لے، اللہ کے راستے میں کوئی دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ احد کی پہاڑ کی طرح اس کو بڑھا دیتے ہیں. مثال ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اس سے بھی زیادہ. اور فرماتے ہیں کہ والسیئۃ بمثلہا وقد اعفو. کہاں بھاگتا ہے مجھ سے؟ اگر غلطی کرتا ہے تو غلطی کی ایک سزا ہے، اور کبھی کبھی معاف بھی کر دیتا ہوں. نیکی کرتا ہے تو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ایک نیکی، اور غلطی کرتا ہے تو ایک غلطی کی کا ایک گنا اور ایک سزا ہے جو اس کے مطابق ہے، اور کبھی معاف بھی کر دیتا ہوں. تو کہاں بھاگتا ہے؟ نہ بھاگو، فرار اختیار نہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو. حضرات، ہمارا معمول کا درس تو ٹھیک ایک گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، یہ درس بھی اس انداز سے ہیں، لیکن یہ چیزیں میں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھی تھی کہ اس ٹائم تک تو میں پہنچوں گا. تو ایک تو ہمارے محترم حافظ محمد ادریس صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی دعا ہوگی اور ان کو ٹائم انشاءاللہ ملے گا، آپ نے بڑی تکلیف کی ہے، وہ بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ میری ایک درخواست ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہے اور پھر آپ سے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، کہ یہ جو شروط توبہ ہم نے سیکھ لیے، اگر ابھی اس مجلس میں ہم اس پر عمل کر لیں، ابھی اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ، تو یہ کام چند سیکنڈز میں ہو سکتا ہے، اور یہاں سے اٹھ کر جب آپ جائیں گے تو ہمیں یقین ہے اپنے رب سے کہ اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جاؤ گے، اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جاؤ گے۔ کون ہے ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو نہیں چاہتا کہ میں صاف ہو کر گھر چلا جاؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا جو گناہ میں جاری رہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ تو آئے 7 دن اس لیے ہیں، آپ نے تکلیف برداشت کی ہے، خواتین بچوں کے ساتھ آئی ہیں، تکلیف سے آئی ہیں، یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے کتاب کے ساتھ۔ تو ایک درخواست میری یہ ہے کہ شاید کچھ سیکنڈز لگ جائے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سابقہ گناہوں کو ذرا مستحضر کر لے اپنے ذہنوں میں، تھوڑی دیر کے لیے غور سے سنیں، اپنے سابقہ گناہوں کو ذرا مستحضر کر لیں، اپنے ذہن میں لائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ لے لیں، تھوڑا چند لمحے لے لیں۔ گناہ انسان کی سکرین پہ موجود ہیں سارے کے سارے، جتنے کیے ہیں اس کو حاضر کر لیں، ذہن میں لائیں۔ دوسرے لمحے میں مجھے یقین ہے کہ سارے گناہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں، نہیں بولتا انسان۔ اب یہ دوسرے لمحے میں بیٹھے بیٹھے اخلاص کے ساتھ اس پر ندامت کا فیصلہ کر لے، اور اس پر ہم سب نادم ہوں کہ الہ العالمین، ہم نادم ہیں اس پر، ہم پشیمان ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہماری گناہ معلوم ہے، ہمیں چھپے ہوئے کسی سے نہیں ہیں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، الہ العالمین ہم اس پہ نادم ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ دل سے کہیں، دل سے کہیں، ہم اس پہ پشیمان ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، نادم ہیں اس پر۔ اور اگلے لمحے اب آپ یہ عزم اور ارادہ کر لیں، اپنے دل میں کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم پختہ کہ الہ العالمین میں ارادہ کر چکا ہوں، ارادہ کر لیا میں نے کہ آئندہ میں ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹوں گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر صادر ہو جائے تو رب العالمین مہربان ہے، لیکن یہ پکا عزم کر لیں۔ میں کرتا ہوں سب سے پہلے، ہم بہت گناہگار ہیں، الہ العالمین عزم ہے، ہماری ماؤں کا بھی، بہنوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، جوانوں کا بھی، مرد و خواتین کا، جو یہ آواز سن رہے ہیں، الہ العالمین ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ارادہ ہے ہمارا کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں ہوں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ کر لیا آپ نے؟ جنہوں نے یہ کر لیا ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں، اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس پر آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ جتنی زیادہ مبارکباد دی جائے کم ہے، خوش قسمت ہیں، خوشی منانی چاہیے آپ کو اللہ کی یاد کی صورت میں، اللہ کے شکر کی صورت میں، اور گھر جاؤ گے تو گناہ سے پاک اور صاف جاؤ گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ویسے واز نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے کوئی کسی خطیب کی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ کئی مرتبہ یہ حدیث ہم سن چکے ہیں، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دوبارہ وہی چیزیں سنیں گے اور سنائیں گے، عمل کی نیت سے، فہم کی نیت سے، گناہوں سے پلٹنے والا، توبہ کرنے والا ان شروط کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آخر میں حضرات، یہ 5-6-7 دن کا 7 دروس ہمارے ہوئے ہیں، 31 مئی سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج اس کا آخری دن تھا۔ میں بہت کمزور انسان ہوں اور علم بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے دنیا میں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے تھے، میں سنا رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، تو جب میں سنا رہا تھا اور آپ نے کچھ چیزیں سنی ہیں، تو کبھی کبھی سنانے والا، جس کو دوسرے الفاظ میں لوگ استاد کہتے ہیں، معلم کہتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو استاد نہیں کہتا، اپنے شاگردوں کو، سننے والوں کو کبھی کبھی کچھ نصیحتیں، جو میں نصیحت کا قابل نہیں ہوں، لیکن جو میں نے دل میں محسوس کی ہے وہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں، وہ درخواست آپ سے کروں۔ اتنا عرصہ ہم نے یہاں 7 دن گزارے، تو سب سے پہلی بات میں سنانے والے کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے نہیں، یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، مائیں بھی اور بہنیں بھی. ایک مبارکباد توبہ کی دی ہے، اور دوسری مبارکباد اس کی دی ہے کہ 7 دن عشاء کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق بخشی ہے، میرے لیے نہیں، اس کے کلام سننے کے لیے اور احادیث مبارکہ سننے کے لیے. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں آپ کی زندگی میں اور علم میں اور بچوں میں اور اہل عیال میں برکتیں نازل فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت آپ مجھے بیچ سے نکال دیں. میرا کام صرف اتنا تھا، منتظمین کا کام اتنا تھا، ان کے لیے بھی دعائیں کریں جنہوں نے یہ سارا محنت کی ہے، کہ آپ کو اور قرآن کریم کو ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست کیا جائے. تو آپ لوگ قرآن کریم سے، اللہ رب العالمین کے کلام سے براہ راست مربوط ہو گئے ہیں، آپ کا تعلق قائم ہو گیا ہے. اب مجھے بیچ سے نکال دے اگر زندگی رہی، انشاءاللہ کل میرا سفر ہے واپسی کا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سنانے والا کدھر گیا، سنانے والا کون تھا، نام کی بھی ضرورت نہیں ہے پہچان کی، بھول جائیے اس کو. وہ قرآن کریم جس کی محبت کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس قرآن کے ساتھ میری ہمدردانہ درخواست ہے، اپنے آپ کو پہلے اتنا ہی وقت دے روزانہ جتنا آپ نے یہاں دیا تھا، 1 گھنٹہ فجر کے وقت، دن کے کسی بھی وقت، اس قرآن کریم کو کم از کم آپ دے دیں، یہ میری درخواست ہے آپ سے. اپنے آپ کو بھی یہ میری متوجہ کرتا ہوں، مخاطب ہوں اپنے آپ کو. اگر ہم نے یہ تعلق صرف 7 دنوں تک رکھا اور بعد میں چھوڑ دیا، تو زیادہ اچھی سی اچھی خوراک بھی انسان کرے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چھوڑ دے، بالکل نہیں کھاتا، استعمال نہیں کرتا، تو وہی خوراک تو سامنے پڑی ہے اور آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ تو آپ نے بڑے ریگولر استعمال کیا، اچھا کیا، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نہیں کر رہے تو دوبارہ آپ لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو یہ غذا ہے، غذا آسمانوں سے اتری ہوئی غذا ہے، باقاعدگی سے اس کے ساتھ ربط رکھنا. تیسری درخواست میری یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں اور پڑھانا نہیں، مطالعہ کرنا صرف نہیں، بلکہ اس کے بعد سب سے پہلے اس روشنی کے ذریعے اور اس ہدایت کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرنا. تلاوت تو اپنی جگہ ہے، تعلق تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر عمل کے لیے ہے تو اصلاح نفس، اپنے نفس کی اصلاح اس قرآن کی روشنی میں کس طرح ہوگی. تو 7 سبق آپ نے سن لیے ہیں، کئی اسباق ہیں اس قرآن کریم میں. شرم و حیا کا سبق سن لیا آپ نے، فرعون اور موسیٰ کے درمیان جو کشمکش کی کہانی تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. قرآن کریم کے حقوق کا تذکرہ ہوا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پورا سبق آپ لوگوں نے سن لیا ہے. یہ سارے کے سارے ہدایات اور اس سے کہیں بڑھ کر مزید ہدایات، اس کے اوپر عمل کرنا. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کریم کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا. یہ میری اپیل ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے، اپنے آپ سے بھی. یہ ہم نے سیکھا ہے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، یہی تو سیکھا ہے کہ معاشرے کے جو افراد، یہ تعداد آپ کو بہت بڑی نظر آ رہی ہے، الحمدللہ یہ بڑی تعداد ہے، لیکن اس علاقے کی آبادی کو دیکھیں، کراچی کے اس علاقے کی آبادی کو دیکھیں، تو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے کانوں تک دعوت نہیں پہنچی، جن کی اصلاح کی کوشش نہیں ہو سکی، حق ادا نہیں ہو سکا. تو اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ. آپ کے پڑوس میں افراد رہتے ہیں، کتاب دو، تفسیر دو، درس قرآن کے لیے بلاؤ، یہ فرض ہے، یہ حق ہے ہمارے اوپر. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس اور یہ بھی ذرا غور سے سنیں، کوئی اس کو جو بھی نام دے لیکن میں اخلاص سے دل کی گہرائی سے جو سمجھا ہوں ناقص علم کے مطابق، اس قرآن کو اقتدار تک اور غلبے تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس قرآنی نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ تو غلبے کے لیے آیا ہے، اصلاح نفس بھی ہے، معاشرہ کی اصلاح بھی ہے، لیکن اگر یہ غلبے کے مقام پر نہیں ہوگا، یہ قرآن غالب نہیں ہوگا، اس کے مطابق آپ کی عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوں گے، اس کی روشنی میں آپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی نہیں بنے گی، اس کی روشنی میں آپ کا تعلیمی نظام نہیں بنے گا، معاشرتی نظام نہیں بنے گا، یہ غالب نہیں ہوگا، تو یہ قرآن کی حق تلفی کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور انہی ظالمین کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، یہ قرآن ان کے لیے شفاعت پھر نہیں کرے گا، ان کے خلاف شفاعت ہوگی، کہ میرا تو یہ بھی حق تھا، اب اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، طریقہ وہی جو اسلام نے سکھایا ہے، قرآن و حدیث نے سکھایا ہے، محبت سے، پیار سے، پرامن طریقے سے کوشش کرنا، بات کرنا۔ حضرات، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، جو غلطیاں جو کمزوریاں مجھ سے وضاحت میں ہوئی ہیں بہت ہوئی ہوں گی مجھ سے، میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی میری درخواست یہ ہوگی، دعا آخر میں ہوگی کہ دعائیں تو لوگوں نے بہت سی درخواستیں کی ہے لیکن میں نے کچھ وقت گزارا ہے تو یہ بہت سارے پرچے ہیں، بہت سارے پرچے، تو حافظ محمد ادریس صاحب دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارے فاروق صاحب آئیں گے، لیکن درخواست یہ ہے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں اور میرے والد مرحوم شیخ الحدیث والقرآن مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ، اس کے شاگرد بھی یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے، بانی جامعہ اسلامیہ تفہیم القرآن، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں، مجھے کمزور ہوں گناہگار کو مجھے بھی اپنے گناہوں میں یاد رکھیں۔ جتنا بھی دینی کام ہو رہا ہے، ایک خاتون نے آج مجھے فون پہ بتایا کہ یہاں پر دینی مدارس اور دینی جامعات خواتین کا، اس کا ایک نیٹ ورک ہے یہاں پر، تو انہوں نے کہا دعا کرے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی دے، یعنی جو بھی دین کا کام ہے، جو بھی دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد ہے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور یہ اتنا بڑا سارا جو خطوط ہیں، میں اتنا کہہ سکوں کہ اگر کسی کا نام بھی حافظ صاحب محترم نہ لے سکیں تو اتنا ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر ایک کے بارے میں علم ہے، ہر ایک کے مسائل سے اللہ رب العالمین عالم ہے۔ ہاں، مجھے آخر میں یاد آیا، وہ بھی ذرا، ایمان تو ہمارا ہے، میں نے شروع میں جو بات کی تھی، مجھے ایک خط کل پرسوں کسی نے دیا ہے، نام اس نے لکھا ہے، میری درخواست ہے کہ حافظ محمد ادریس صاحب وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور اس کے بعد میں یہ اسٹیج چھوڑوں گا فاروق احمد صاحب کے لیے، لیکن حافظ محمد ادریس صاحب ہمارے مربی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے۔ اور آخر میں مجھے بات آئی، ایک صاحب نے مجھے خط لکھا ہے دو دن پہلے، ذرا سن لیجئے، یہ مزید ایمان پختہ ہوگا، کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا، اور میری بیٹی نے خواب میں یہ دیکھا کہ یہاں اسی جگہ پہ عشاء کی جگہ خواب میں اس کو فجر کا وقت دکھایا گیا ہے، کہ فجر کے بعد قرآن کی کلاس شروع ہے اور قرآن کی کلاس جاری ہے۔ میں، وہ خاتون کہتی ہے کہ میں پیچھے کھڑی ہوں، خواب بتا رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے فرشتے اترے ہیں اس مجلس میں نیچے، آسمان سے فرشتے اترے ہیں، اور اتر کر بتایا ہے کہ جتنے بھی حاضرین قرآن کے اس مجلس میں ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں، اور ان کی مغفرت اور بخشش ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، وہ میں یہی نہیں بتا سکتا، وہ ذرا ان کی ذاتی نوعیت کا ہے، اتنا حصہ میں نے اس لیے بتایا کہ قرآن کریم کی احادیث کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ سیاحین فرشتے آتے ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، یہ تو احادیث کی روشنی میں ہمارا یقین اور ایمان ہے، لیکن اس صاحب نے کہا کہ یہ ذرا سنا دیجئے، میری بیٹی نے خواب میں دیکھا ہے، یہی اس میدان میں۔ تو یہ برکت نہ میری زبان کی ہے نہ کسی اور کی ہے، یہ قرآن کریم کی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں یہ آگے بڑھانے کے لیے پروگرام ہمارے بھائی اور دوست جنہوں نے بڑی محنت کی ہے ان کے لیے، سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے، فاروق احمد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے اس پروگرام کو بڑھائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے 7 روزہ فہم قرآن و سنت کورس منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس کی تائید و نصرت کے ساتھ آج ہم اس فہم قرآن و سنت کورس کو تکمیلی مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے نصیحت ہے اور اس میں ان امراض کی شفا موجود ہے جو دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہ قرآن مجید ان کے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ قرآن مجید ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں. اس اجتماع میں مرد اور خواتین موجود ہیں اور دونوں ہی اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا گھر بن اور سنور جائے، لیکن اس تگ و دو کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، وہ گھر رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اس گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں اور شیاطین رخصت ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا برکت اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں اور شیاطین داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کی طرف بلا رہے تھے، لیکن مکہ کے لوگ اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے اس دعوت کو روکنے کی اور زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے، کبھی ان کو جادوگر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنو ہو گیا ہے. ان کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ان کو جسمانی اذیت دیا کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان پہ دائر حیات تنگ کر دیا کرتے تھے اور ظلم و جبر کا نشانہ بناتے تھے. مکہ کے اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب غالب کتاب ہے، یہ قرآن بڑا زبردست کتاب ہے، اور یہ وہ صفت ہے عزیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے لیے بھی استعمال کی ہے اور اپنے لیے بھی استعمال کی ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا تو اپنی اسی صفت کو بیان کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو بڑی زبردست اور غالب ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے. بس دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں اور خواتین اسلام، جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے، جو کہ زبردست کتاب ہے، جو اس قرآن کی دعوت کا علم بردار بن جاتا ہے، جو کہ ایک زبردست کتاب ہے، اور جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لیتا ہے، جو بڑی زبردست ہستی ہے، تو پھر اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے. جو قرآن سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے، قرآن سے جو جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی بزدل اور ڈرپوک بن جاتا ہے، اور یہ بزدلی اور ڈر اسے اس مرحلے تک لے آتی ہے کہ باطل کے خوف سے وہ ملک اور قوم کی قسمت کے سودے کرنے لگتا ہے، ان کے مستقبل کے سودے کرتا ہے. ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پڑھایا ہے، یہ قرآن یاد کرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سمجھا دیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. بس ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس قرآن کو نازل کیا ہے بلکہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا قرآن کو، قرآن کے علمبرداروں کو کوئی بھی اس دنیا سے مٹا نہیں سکتا ہے. اس قرآن میں کوئی معمولی سی تبدیلی بھی نہیں پیدا کر سکتا ہے. اس قرآن نے ہمارے دلوں میں باہم الفت پیدا کی ہے، محبت پیدا کی ہے. پورے ملیر سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور مرد یہاں پر جمع ہیں، قرآن نے ان کو اکٹھا کیا ہے، قرآن نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. اس بامی اخوت اور محبت کا پیغام قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم عام کرتے رہیں گے، ایک امت کا تصور تمام مسلمانوں کو دیتے رہیں گے. بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اس امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، اور مختلف فرقوں کی بنیاد پر اس امت میں تقسیم پیدا کرتے ہیں، ان میں تفریق پیدا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک امت بنایا ہے. میں ملیر کی خواتین اور مرد سے یہ ایک بار پھر یہ شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نیکی کے کام میں تعاون کیا ہے اور قرآن کو پھیلانے کے لیے باہم ساتھ چلے ہیں. یہ تعاون انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی برقرار رہا تو قرآن کا پیغام عام ہوگا اور یہ معاشرہ ہمارا جنت نظیر بنتا چلا جائے گا. میں اس مرحلے پر منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے اجر و ثواب کے لیے دعا کرتا ہوں. یہاں ہمارے نوجوان ساتھیوں نے دن اور رات کام کیا ہے اور اس پنڈال کو سجایا ہے. ہمارے بزرگ ساتھیوں نے گلی گلی میں گئے ہیں، گھروں گھروں سے رابطہ کیا ہے اور لوگوں کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے. ان تمام لوگوں کی صحیح اور کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے بدلے ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے. میں یہاں پر انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پولیس نے اور یہاں کے ایس ایچ او نے جس طرح اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہماری مدد کی ہے، ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آخری دن کی محفل ہے اور آپ سب لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ اس آخری محفل میں ہمارے درمیان ایک مہمان خصوصی ہوتے ہیں، وہ اختتامی خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ 7 دن تک جو اس کا تذکرہ سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. منتظمین، آپ کے درمیان اسناد بھی تقسیم کر رہے ہیں. یہ اسناد اس لیے ہیں کہ آپ کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ 7 روزہ فہم قرآن و سنت کورس میں شریک ہوئے تھے اور آپ نے یہ عزم کیا تھا کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق تبدیل کریں گے. محترم مہمان خصوصی حافظ محمد ادریس صاحب سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. ہمارے درمیان اس اجتماع میں جماعت اسلامی ضلع شرقی کے قیم محترم عزیز الدین ظفر صاحب بھی موجود ہیں. میں عزیز الدین ظفر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. ہمارے درمیان نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے صدر محترم رفیق احمد صاحب موجود ہیں. محترم رفیق احمد صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اگلے مرحلے میں داخل کرتے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما محترم حافظ محمد ادریس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. تربیت، تزکیے اور دعوت کا عنوان ہو تو حافظ محمد ادریس صاحب کا نام لازماً آتا ہے. انہوں نے ان میدانوں میں اپنی تحریری اور تقریری صلاحیتوں سے بڑا کردار ادا کیا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ حافظ محمد ادریس صاحب لاہور سے خاص طور پر اس قرآن کی محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، محترم حافظ محمد ادریس صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس قرآنی محفل کے شرکا سے مخاطب ہوں۔ محترم حافظ محمد ادریس صاحب۔